بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پروردگار، تو جسے جہنم میں ڈال دے گا، گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار، ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس، جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 سے 194 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام اسلام پلس نشر ہوگا اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کی نالج بیسڈ اور دوا ساز کمپنیوں نے ملک کو درآمدات سے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مال بردار ایرانی بحری جہاز پر حملے کو تخریبی کارروائی قرار دیا ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے 3 اہم رہنماؤں کے درمیان رابطے میں اتحاد کے مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اور ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف جاری احتجاج کے دوران کسان رہنماؤں نے اسمبلی انتخابات سے پہلے مغربی بنگال پہنچ کر لوگوں سے کہا ہے کہ وہ بھارتی جنتا پارٹی کو ووٹ نہ دیں۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش خدمت ہیں عالمی خبروں کی تفصیلات۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کی نالج بیسڈ اور دوا ساز کمپنیوں نے ملک کو درآمدات سے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ کورونا کے خلاف مہم کے دوران ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں اور دوا ساز فیکٹریوں نے میدان عمل میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کو دواؤں اور طبی وسائل و آلات کی درآمدات سے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ انہوں نے انسداد کورونا قومی کمیٹی کے اجلاس میں ایران میں تیار کیے جانے والے طبی وسائل، آلات اور دواؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ماسک، وینٹیلیٹر اور مختلف قسم کی دوائیں اگر باہر سے منگوانا پڑتی تو کافی مسائل پیدا ہوتے، اس لیے کہ پابندیوں کی بنا پر ایران کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے میڈیکل شعبوں میں کام کرنے والے عملے کے تمام افراد کی محنت اور کاوشوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ خاص طور سے کورونا کے دور میں ڈاکٹروں، نرسوں اور لیبوریٹریز میں سرگرم عمل کارکنوں نے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے بیماریوں کا مقابلہ کیا اور اس راہ میں انتھک محنت کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایرانی دانشوروں نے اپنی تحقیق کے دوران دنیا کو گراں قدر مقالے بھی پیش کیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مال بردار ایرانی بحری جہاز پر حملے کو تخریبی کارروائی قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ مال بردار ایرانی بحری جہاز پر حملے کے بارے میں جو رپورٹیں ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ تخریبی رہا ہے۔ انہوں نے اس قسم کے اقدام کو بین الاقوامی قوانین اور بحری قوانین کے خلاف قرار دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کے ذمہ دار عناصر کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات سے متعلق ضروری اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ ایران کی جہاز رانی کمپنی کے ترجمان علی غیاسی نے بھی اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے ایران شہر کرد نامی ایران کا مال بردار بحری جہاز بحر روم میں دھماکہ خیز مواد کے ٹکرانے اور دھماکہ ہونے کے بعد اس بحری جہاز کے ایک حصے میں آگ لگ گئی تھی اور جہاز کا ایک حصہ خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بحری جہاز ایران کی جہاز رانی کمپنی سے متعلق ہے اور ایران کا یہ بحری جہاز ایران سے یورپ جا رہا تھا۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے تین اہم رہنماؤں کے درمیان رابطے میں اتحاد کے مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں شکست کے بعد پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے تین اہم رہنماؤں مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری نے ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے بات چیت کی ہے۔ ٹیلی فونی رابطے میں اسمبلیوں سے استعفے اور لانگ مارچ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مذکورہ تینوں رہنماؤں نے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں شکست کی وجوہات تک پہنچنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کے ان رہنماؤں نے اپنے سینیٹروں کی وفاداریوں پر شک کا اظہار کرتے ہوئے نو منتخب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے قریبی تعلق رکھنے والے اپوزیشن اراکین کو چیک کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف جاری احتجاج کے دوران کسان رہنماؤں نے اسمبلی انتخابات سے پہلے مغربی بنگال پہنچ کر لوگوں سے کہا ہے کہ وہ بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی کو ووٹ نہ دیں۔ ریاست مغربی بنگال کی ہائی پروفائل سیٹ نندی گرام پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کسان رہنما راکیش ٹکیت نے کہا کہ وہ عوام سے کہیں گے کہ بی جے پی کو ووٹ نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مرکزی حکومت نے کسانوں کو لوٹ لیا ہے اور وہ سرمایہ داروں کی پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت ایک ٹھگی حکومت ہے، اس لیے اس کو ووٹ نہ دیں۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ ہم کسی جماعت کی حمایت نہیں کرتے بلکہ یہ اپیل کرنے آئے ہیں کہ عوام جس کو چاہیں ووٹ دیں، بس بھارتی جنتا پارٹی کو ووٹ نہ دیں۔ ملک کی پانچ ریاستوں میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ان ریاستوں میں جا کر بی جے پی کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاست مغربی بنگال کے مختلف شہروں اور علاقوں میں ہفتے کو کسانوں نے مہا پنچایت کی اور ریلیاں نکالی۔ دریاسنا دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی دھرنے کو 100 سے زیادہ دن گزر جانے کے بعد کسانوں نے اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے دھرنے کے مقامات پر شیلٹر بنانے شروع کر دیے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کے ٹیکری اور دیگر سرحدی علاقوں میں کسانوں نے موسم گرما کی آمد پر احتجاجی دھرنے کو جاری رکھنے کے لیے شیلٹر بنانے شروع کر دیے ہیں اور اب تک دسیوں بڑے بڑے شیلٹر بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ کسان سوشل آرمی کے کارکن انل ملک نے کہا ہے کہ دہلی کی سرحدوں پر مضبوط شیلٹر بنائے جا رہے ہیں اور یہ مکانات یا شیلٹر اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے کسانوں کے حوصلے مستحکم ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں وسیم رضوی نام کے ایک شخص کے ذریعے قرآن کریم کی شان میں گستاخی کے خلاف ہندوستان اور دنیا کے دیگر ملکوں کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور اس کے اہانت آمیز بیان کی سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وسیم رضوی نے قرآن کریم کی 26 آیتوں کو اس آسمانی کتاب سے نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس پر ہندوستان میں شیعہ و سنی سبھی مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وسیم رضوی کے خلاف ملک میں انتشار پھیلانے اور ایک مذہب کے عقائد کو ٹھیس پہنچانے کے جرم میں کارروائی کرے۔ ہندوستان کے سبھی شیعہ اور سنی علماء، تنظیموں اور اداروں نے بھی وسیم رضوی کے گستاخانہ بیان اور اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے بیان کے پیچھے گہری سازش ہے جس کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا ہے۔ اس درمیان ممبئی کی رضا اکیڈمی کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر کے اپیل کی گئی ہے کہ عدالت وسیم رضوی کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے۔ رضا اکیڈمی کے سربراہ سعید نوری نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آج کہا کہ وسیم رضوی کے اس توہین آمیز بیان پر پوری مسلمان قوم سراپا احتجاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسیم رضوی نے اپنے بیان سے شیعہ سنی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن پاک کے مسئلے پر شیعہ و سنی سب متحد ہیں اور سب نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب اتوار کو لکھنؤ میں وسیم رضوی کے اس اہانت آمیز اقدام کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ مولانا کلب جواد کی قیادت میں ہونے والے اس مظاہرے میں حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وسیم رضوی کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی دفتر میں ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حامانہ نے جمعے کے روز اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے بے بنیاد الزام کے جواب میں کہا ہے کہ بیت المقدس کی غاصب صہیونی حکومت اخلاقی طور پر ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا ہرگز کوئی حق نہیں رکھتی۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی دفتر میں ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حامانہ نے جمعے کے روز اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 46 اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ 10 نومبر 1975 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے جاری کی جانے والی قرارداد نمبر 3379 کے تحت صہیونی حکومت کی حقیقت و ماہیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی اس قرارداد میں اس غاصب حکومت کو ایک نسل پرست حکومت قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ مفید و کارآمد اور انصاف پسند حکومت کے ساتھ ساتھ قانون کی بالا دستی ہی انسانی حقوق کی حمایت و ترویج اور آزادی کی حفاظت کی بنیاد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات نہایت قابل افسوس ہے کہ بعض حکومتیں انسانی حقوق کے دفاع کے بہانے ترقی پذیر ملکوں کے عدالتی نظام کو نشانہ بنا کر ان ملکوں میں قانون کی حکومت و بالا دستی کو کمزور بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ نابلس کے مشرق میں ہونے والی صہیونی آباد کاری کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت میں متعدد فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ فلسطین کی خود مختار انتظامیہ کے وزیر محنت بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ معاہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نابلس کے مشرق میں واقع بیت دجن میں دفاعی امور کی کمیٹی کے سربراہ نصر ابو جیش نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جمعے کے روز بیت دجن میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ہفتے وار احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر حملہ اور ان کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینیوں کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس احتجاج میں فلسطین کی خود مختار انتظامیہ کے وزیر محنت بھی شریک تھے، جو صہیونی فوجیوں کی ربڑ کی گولیوں کا نشانہ بنے اور زخمی ہو گئے، جبکہ صہیونی فوجیوں نے ان کو زد و کوب بھی کیا، جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابو جیش کے بقول پانچ فلسطینیوں کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جن میں سے تین صہیونی فوجیوں کی ربڑ کی گولیوں کا نشانہ بنے، جبکہ دیگر کو شدید زد و کوب کیے جانے پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ امریکہ کی سابق حکومت کے مقابلے میں سعودی عرب کے ساتھ موجودہ حکومت کے تعلقات میں تبدیلی آئے گی۔ موصول رپورٹ کے مطابق جیک سالیوان نے ایک پریس کانفرنس میں سعودی عرب کے ساتھ جو بائیڈن انتظامیہ کے تعلقات کے بارے میں پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی کے خواہاں ہیں اور وہ آل سعود حکومت کو ہر طرح کا اقدام انجام دینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کچھ ہفتے پہلے بائیڈن انتظامیہ نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے سعودی حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے سلسلے میں بن سلمان کو براہ راست مورد الزام ٹھہرایا تھا، تاہم ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کا اعلان نہیں کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
لقب یا نبی امی، لقب سب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی کھلے مجھ پہ کئی، آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی لقب، دل نے لبیک کہا اب یقین مجھ کو ہوا، اب یقین مجھ کو ہوا، آپ سے شاہ امم مجھ کو مل رب، مجھ کو ملوائے گا رب، یا یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب. سب نے پا،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ، شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
کیا تقدیر الہی اور اس کی قضا کا مطلب جبر نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ نے معین کر دیا انسان وہی بنے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا اس میں انسان کا کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہوگا.
جی، قضاء و قدر کے متعلق جو سوال کیا گیا اس سے جبر لازم نہیں آتا، چونکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، لامحدود ہے. وہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے تمام نفسیات کو جانتا ہے، تمام احساسات کو جانتا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے. اس کا علم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، ازل سے لے کے ابد تک، بلکہ ما بعد ابد تک وہ جانتا ہے ہر چیز کے جزیات کو، کیفیات کو، احساسات کو. اسی طرح سے انسان کے تمام تر احتیاجات کو جانتا ہے، اس کے تصورات کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کے اسرار کو جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ، وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کا علم تمام کائنات پہ محیط ہے. کائنات کا کوئی ذرہ، انسان کی نیت، اس کا تصور، اس کا ارادہ، کوئی بھی چیز غرض کے اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں. یہ پہلی بات. یہ دوسری بات یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے. وہ جو کچھ بھی اس کائنات میں کرتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس میں اختیار ہے. ارادے کا بھی اسے اختیار ہے اور عمل کا بھی اسے اختیار ہے. لہذا اللہ نے اسے عقل شعور سے نوازا ہے، اسی کی روشنی میں وہ ارادہ کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں اپنے اعمال انجام دیتا ہے. اللہ نے اس سلسلے میں انسان کو مجبور نہیں کیا ہے. تو اللہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سے یہ جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کب کیا کام کرنے والا ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. لہٰذا جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا. مثلا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا کے مارکے کو سر کریں گے تو اپنے ارادہ و اختیار سے سر کریں گے، یہ روز ازل سے اللہ کے علم میں ہے. اسی طرح سے یزید جو باطل کا راستہ حق کو چھوڑ کے طے کرے گا، اتنا ظلم ڈھائے گا، اتنی بربریت انجام دے گا، یہ اللہ اپنے علم کے ذریعے سے پہلے سے جانتا ہے. اور یزید جو یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دے رہا ہے. لہذا قضاء و قدر سے جبر اس لیے لازم نہیں آتا کہ جس چیز کا اللہ ہمارے سلسلے میں، زید کے سلسلے میں، بکر کے سلسلے میں، امام حسین کے سلسلے میں، یزید کے سلسلے میں جس امر کو اللہ مقدر فرما رہا ہے وہ خود انسان کے اپنے اختیاری عمل کے سلسلے میں اللہ کا علم ہے، اس علم کے تحت اسے مقدر اور معین فرما رہا ہے، لہٰذا اس سے جبر لازم نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک ڈاکٹر 3, 4, 5, یا 10 سال پہلے کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے اپنے علم کی روشنی میں کہ اسے 10 سال بعد کینسر ہوگا اور یہ اس میں مر جائے گا، ظاہر بات ہے کہ اس ڈاکٹر کا یہ فیصلہ کرنا مریض کے سلسلے میں، یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اسے موت دی ہے یا ڈاکٹر اسے کینسر دے رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کی یہ کچھ ایسے کام انجام دے گا یا ایسے حالات ہوں گے یا اس کے لیے ایسی حالت پیش آئے گی کہ جس کی وجہ سے اسے کینسر ہوگا اور اس کینسر کے مرض میں یہ مر جائے گا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر کا اطلاع دینا یا اس کے لیے کینسر کو فائنل کر دینا اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ڈاکٹر اس کا موجد ہے۔ اسی طرح سے بالکل اللہ ہمارے سلسلے میں جو ہمارے اختیاری اعمال کو دیکھ کے مقدر فرماتا ہے اس سے جبر لازم نہیں آتا کہ جو اللہ نے معین کر دیا ہے وہی زید انجام دے یا وہی خالد انجام دے، نہیں، اللہ اپنے علم کے ذریعے اسی کو مقدر فرماتا ہے جو آدمی اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے۔
قرآن مسلمانوں کو اتحاد و بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے، لیکن مسلمان انتہائی خطرناک تفرقے کے شکار ہیں اور ہر روز ایک دوسرے پر حملے کی تاک میں رہتے ہیں۔ کیا یہ ایک طرح سے اس کتاب کا نقض نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کریم ہم کو تفرقہ بازی کا درس نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیں اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تمام کی تمام امت مسلمہ تفرقے کا شکار بن گئی ہے، سارے مسلمان گروہ گروہ میں تبدیل ہو گئے ہیں، بٹ چکے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں، تو پھر یہ قرآن کریم کا نقص نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ قرآن کریم تو اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے، جیسی ذمہ داری امت مسلمہ کو ایک رکھنے کے لیے قرآن نے ادا کی ہے ایسی کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہر روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما۔ سارے کے سارے مسلمان اس دعا کو ہر روز کم سے کم 10 مرتبہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، لیکن کیا واقعاً دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما؟ کیا واقعاً اس جملے کو سمجھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن فرما؟ اگر وہ اس کو سمجھ کے درک کر کے کہتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر ہوتے تو پھر الگ الگ نہ ہوتے، ہم بٹے ہوئے نہ ہوتے، ہمارے اندر تقسیمات نہ ہوتی۔ لہذا اس چیز کا سبب کیا ہے کہ ہم سب کے سب ایک راستے پر آ جائیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ولا تتبعوا السبل، مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو، فتفرق بكم عن سبيله، کسی ایسے راستے کی اتباع نہ کرو کہ جو ایک راستے سے تمہیں دوسرے راستوں کی طرف بانٹ دے، بلکہ ایک راستے کی طرف، ایک راستے پہ چلو سب. تو قرآن کریم نے کس طریقے سے متوجہ کیا ہے؟ خود ہم قرآن میں کہتے ہیں اس بات کو، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں. تو جب ہم نماز میں پوری گہرائیوں کے ساتھ تہے دل سے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایک راستے پر آ جائیں تو کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم ایک راستے پر نہ آ سکے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس میں قرآن کی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں قرآن کا نقص نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم بٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ہم عیسائیوں کے غلام بن چکے، اگر ہم یہودیوں کے غلام بن چکے، تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہماری غلطی ہے کہ ہم نے سایہ رحمت پروردگار کو چھوڑ کر دوسروں کے دامن میں پناہ لینے کا تصور کیوں کیا ہے. لہذا سارے مسلمانوں کو قرآن کی یہ دعوت قبول کرنی چاہیے، اور سب کو ایک راستے پر گامزن ہونا چاہیے تاکہ قرآن کا مقصد اتحاد پورا ہو جائے.
شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بچپن میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، کیا اس قسم کی چیز قابل قبول ہے؟ اور بنیادی طور پر بچپن میں امامت کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق جس طریقے سے نبی کی تعین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام کو بھی اللہ کی طرف سے معین کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں 10-20-50 سال تک زندگی بسر کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے امام بنا دے. نہیں، امامت بھی نبوت کی طریقے سے الہی عہدہ ہے. جس طریقے سے نبی کو اللہ نبی بناتا ہے، اسی طریقے سے امام کو اللہ امام بناتا ہے. چونکہ امامت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ امامت نام ہے دوام نبوت کا. بس جس طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت بشر کے لیے نبی کا انتظام کرے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے ہدایت بشر کے لیے نبی کے بعد آئمہ کے سلسلے کو جاری رکھے. دیکھیے، علم کلام میں شیعہ عقیدہ مشہور ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے، النبیو نبیون ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو، والامام امام ولو کان غلاما، اور امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے نبی نبی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام امام پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے نبی بچپن ہی میں نبی ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی بچپن ہی میں امام ہوتا ہے. امام مہدی کے سلسلے میں عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، آپ کے سلسلے میں یہ جو گفتگو ہوتی ہے، آپ 5 سال کی عمر میں کیسے منصب امامت پہ فائز ہو گئے؟ دیکھیے، یہ چیز صرف امام زمانہ سے مخصوص نہیں ہے کہ آپ کم سنی کے عالم میں امام بن گئے، بلکہ امام زمانہ کے علاوہ ہمارے بعض اور بھی امام ہیں جو سن بلوغ سے پہلے منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں. ان میں سے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. آپ تقریباً 8 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، غرض کوئی بھی عہدہ الہی ہو اس کے لیے عمر شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی عمر شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ خدا کی طرف سے 5 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہو جائے. اور اس کے لیے میرے پاس قرآنی ثبوت بھی موجود ہے. چنانچہ یہ سورہ مریم کی آیہ کریمہ ہے، جب جناب مریم پر ان کی قوم نے تہمت لگائی کہ مریم یہ بچہ بغیر شوہر کے تم کیسے لے آئی، تو اس وقت جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تاریخی لحاظ سے اس وقت جناب عیسیٰ کی عمر صرف 3 دن کی تھی، اور 3 دن کی عمر میں جناب عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو جس طریقے سے نبوت کے حمل میں عمر کی قید نہیں ہے، اسی طریقے سے عہدہ امامت کے حمل میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. کہتے ہیں کہ انسان اگر قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں طور پر ظاہر ہوگا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قیامت کا اگر کسی کو اعتقاد ہے تو اس کا اس کی زندگی پہ پر اثر کتنا ہوگا. دیکھیے، نہ صرف قیامت اور معاد بلکہ جتنی بھی اصول عقائد ہیں ان سب کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. البتہ اس کا اثر یکساں نہیں ہے، بعض میں کم ہے، بعض میں زیادہ ہے. لیکن معاد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑے گا. دیکھیے، اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے سارے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، وہ ذرہ بین ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا تو اس کی جزا دیکھے گا، یعنی اس کی جزا اس کو ملنی ہے جتنے بھی نیک کام کیے ہیں. یا اسی طرح اگر انسان نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو دیکھے گا، یعنی کیا، یعنی اس کی جزا پائے گا. جب اس انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے وہاں کوئی سوس، کوئی فریب، کوئی دھوکا یا کسی قسم کی رشوت وغیرہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ یقینی اور قطعی ہے اور اس میں نظر ثانی کی بھی گنجائش نہیں ہے. جب انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو اس کی پوری زندگی متحول ہو جائے گی. اس کا اثر نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اس کا اثر ہوگا. کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ اعمال کو دیکھنے والا ہے، تو ہم نہ صرف اپنے ظاہری بلکہ اپنے باطن کو بھی کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ہر کام میں ہم دقت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. یعنی ہمارا پورا ہم مغم یہ ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں، ہماری آخرت صحیح ہو جائے. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص معاد پر یقین نہیں رکھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے معاد، وہ کہتا ہے سب ساری دنیا جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، ایسا آدمی بغیر کسی قانون کے, یعنی اصلا اس کے وہاں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ جس کا جب چاہے گا کسی پر ظلم کرے گا, جب چاہے گا کسی کی توہین کرے گا, وہ سارے اخلاقی اقدار کو پامال کرنے کر دے گا, حتیٰ بغیر کسی احساس ندامت کے وہ اپنے قول سے بھی منحرف ہو جائے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو, وہ برائی کرتا چلا جائے. اب جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ صرف یہی دنیا ہے, تو اسی مختصر اور محدود لذت کے مقابل میں وہ اپنے آپ کو جو ہے تسلیم کر لے گا اور ہر لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, چونکہ وہ سوچتا ہے صرف یہی دنیا ہے. بس اگر یہ عقیدہ کسی کا مات پر نہیں ہے تو اس کی زندگی بے ہدف ہے. جب اس کی زندگی بے ہدف ہو جائے گی تو اس کی زندگی میں پشمردگی, افسردگی, یہ ساری چیزوں کا سایہ رہے گا. اور لیکن اس کے برخلاف اگر کسی کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے, قیامت کے اوپر ہے, تو اس کی زندگی باہدف ہے. جب زندگی باہدف ہوگی تو وہ سارے اعمال کو دیکھے گا کہ کوئی عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہونے پائے. بس مات کا عقیدہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر مؤثر ہے. اگر انسان مات پر عقیدہ رکھے گا تو اس کی زندگی نہایت سکون, اطمینان اور باہدف ہوگی.
یہ بات قابل قبول ہے کہ ایک معاشرے کی ترقی یا پسماندگی میں ایک گھر کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر ماں باپ گھر کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے کون سی تدبیریں عمل میں لا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھر کا, خاص کر ماں باپ کا, ایک گھر کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے چونکہ معاشرے کی اکائی گھر ہے, لہذا اس گھر میں جتنی ترقی ہوگی اتنا ہی معاشرے پہ اثر پڑے گا, اور جتنا پسماندہ ہوگا اور معاشرے میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. لہذا اس سلسلے میں ماں باپ کو کچھ تدبیریں کرنی ہوگی اپنے گھر کو استحکام بخشنے میں اور گھر کو مضبوط بنانے میں. سب سے پہلا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان, شوہر اور بیوی کے درمیان جو رابطہ ہے, جو تعلقات ہیں, وہ قوی ہوں, مضبوط ہوں. یعنی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جو اعضائے خانہ ہیں ایک مثبت اثر اس کا مثلا دوسرے اعضائے خانہ پہ پڑے, دوسرے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں ان پہ پڑے, کہ اتنا عاشقانہ اور اتنا محبت آمیز یہ رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. جو فطری تقاضے, ان فطری تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس کو شرعی حدود میں ان چیزوں کو پورا کیا جائے. دوسری چیز, کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے, مرد جو ہے, بیجا غیرت کا شکار ہو جاتا ہے. بیجا غیرت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر مرد عورت کی ضرورتوں کو سمجھ سکے, ان کو ادراک کر سکے, اور اسی طرح سے عورت اپنے مرد کی ضرورتوں کو اور تقاضوں کا صحیح جواب دے اور بر وقت جواب دے, تو یہ سب سے بڑی تدبیر ہے جو ایک مثبت اثر ان اعضائے خانہ پہ چھوڑتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت اور صحیح معنوں میں انجام دینا. اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے, ان ذمہ داریوں کو اپنایا جائے, تو اس یہ بھی ایک اہم تدبیر ہے کہ جو اس گھر کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے. مثلا عورت کی کچھ ذاتی اور تخلیقی خوبیاں ہیں جو مرد کے اندر نہیں پائی جاتی, وہ عورت کی ذمہ داری ہے. مثلا بچے کو جنم دینا, بچے کی پرورش کرنا, حاملہ ہونا, اس طرح سے بچے کو دودھ پلانا, اگرچہ یہ فریضہ نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا, لیکن ایک اخلاقی ضابطے کے تحت جیسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین غذا ہوتی ہے بچے کے لیے, اس نوزاد کے لیے, اس نومولود کے لیے. لہذا اور اس کے بدلے میں وہ عورت جو ہے وہ تقاضا بھی کر سکتی ہے, وہ معاوضہ لے سکتے اس کے عوض لے سکتی ہے, لیکن یہ کام مرد سے نہیں ہو سکے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے, کہ وہ بچے کا حمل ٹھہرائے. اور اسی طرح سے گھر کی نگہبانی, گھر کی دیکھ ریکھ, یہ بھی عورت کو زیادہ لبھاتا ہے اور عورتوں میں اس کی خاصی مہارت ہوتی ہے. اگرچہ آج کل بہت ساری ٹیکنیکیں سکھائی جاتی ہیں اور مرد بھی سیکھتے ہیں, لیکن طبیعت کے اعتبار سے اور جو اس کا فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے, اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے, اس کو سجا سکتی ہے. اسی طرح سے مرد بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے. مثلا مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نان نفقے کی تلاش میں رہے, وہ عورت کے لیے اور دیگر اعضائے خانہ جو گھر میں رہتے ہیں, بچے رہتے ہیں, ان کی پرورش کا اہتمام کرے, گھر کی سرپرستی کرے, یعنی گھر میں جو بھی اصلی فیصلہ ہو, جو بھی اہم فیصلہ ہو, مشورے کے ساتھ ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنی بیگم کے ساتھ مشورے کے ذریعے سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ اس مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور مرد اس ذمہ داری کو بھی بخوبی سنبھالے. لہذا اگر اپنی اپنی ذمہ داری ہر کوئی سنبھالے تو اس کے ذریعے سے یہ بہترین تدبیر ہے ایک گھر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.